ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية رضي الله تعالى عنه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. میرے واجب الاحترام فقیر والی ضلع بہاول نگر کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج مدرسہ جامعہ قاسم العلوم کے سالانہ جلسے کی पहली रात है। मैं भी समुद्र से जुमा पढ़ाकर तवील सफर करके अभी आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तीन दिन मुसलसल ये प्रोग्राम इसी तरह रहेगा। उलमाए कराम के मुख्तलिफ मौजूआत पर बयानात आप समाप्त फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये रजब का महीना है और आपको मालूम होगा कि इसी रजब के महीने की 22 तारीख को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात है। इस मुनासबत की वजह से मैं आपके सामने आज हजरत मुआविया के हालात जिंदगी और उनके हैरत अंगेज कारनामों का इंशाअल्लाह जिक्र करूं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज किसी स्कूल के मास्टर से आप पूछें, आज किसी कॉलेज के प्रोफेसर से सवाल करें, आज किसी दानश्वर से आप बात करें, जब भी वो सहाबा की बात करेगा सबसे पहले हजरत मुआविया को तनकीद का निशाना बनाए और उस अमीर मुआविया की शक्ल पेश करेगा जिसका हजरत अली से इख्तलाफ हुआ। जंगे सिफीन का वाकया पेश आया। मैं एतराब करता हूं कि हजरत मुआविया और हजरत अली की लड़ाई हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो लड़ाई दुश्मनों वाली थी, वो लड़ाई कुफर इस्लाम की थी, वो लड़ाई तो हजरत उस्मान गनी के खून का बदला लेने के लिए थी और उस्मान गनी की लाश को बेगोरो कफन 3 दिन तक कूड़ा क्रिकेट पर रखा गया और आज तक दुनिया कहती है कि हजरत हुसैन पर 3 दिन पानी बंद हुआ और उस्मान वो मजबूत था कि जिस पर 40 दिन पानी बंद किया गया। उस्मान इतना मजलूम था कि मदीने की गलियों में कुरान पर उसको शहीद कर दिया गया था और 3 दिन तक जब उसकी लाश को उठाने की भी इजाजत नहीं दी गई और मदीने की गलियों में फवरा मचा हुआ था, सहाबा घरों में बैठकर जारों कतार रोते थे, उस्मान की लाश का पहरा लगा दिया गया था, तो फिर अमीर मुआविया की शेर दिल बहन उम्मे हबीबा रोती हुई मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पर चढ़ गई और कहा, ओ बागियो, आज तुमने उस्मान का जनाजा ना उठाने दिया तो मैं मोहम्मद की बीवी कल को खुद मदीने की गलियों में आ जाऊं। बागी दहल गए थे। बागियों ने कहा, अगर आज उस्मान का जनाजा ना उठाने दिया और नबी की बीवी बाजार में आ गई तो आसमानों से पत्थर बरसे। चुनाचे इजाजत हुई और 4 आदमियों ने जनाजा उठाया। जनाजे के आगे हजरत नायला अपनी कड़ी हुई उंगलियों के साथ चराग लेकर आगे आगे जा रही है। ईशा की नमाज के बाद का वक्त है। काब इब्ने मालिक ने अपने मरसिए में लिखा है कि जब उस्मान गनी का जनाजा पैगंबर के रोजे के सामने गुजरा तो आतफ गैबी से आवाज आई, और रोजे के अंदर सोने वाले पैगंबर, जरा रोजे से अपना चेहरा उठाकर इस मदीने के मजलूम को देख ले जिसको तूने 4 बेटी, जिसको 2 बेटियां निकाह में दी थी और जिसने तेरे लिए मस्जिद नबवी की जगह खरीद कर दी थी, कुआं बीर माउना का, बीर रूमा का खरीद कर दिया था, बीर रूमा खरीद कर दिया था, ए पैगंबर, आज वो इतना मजलूम है कि उसके जनाजे में 4 से ज्यादा आदमी नहीं शरीक हो सकते। काब मालिक अपने मरसिए में कहता है कि काब, तो अपने बाप मालिक की मौत पर रोता है, तू उस्मान की शहादत पे आंसू क्यों नहीं बहाता कि जिसकी शहादत से पहाड़ों में जलजला आया। वो इतना मजलूम उस्मान था।
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کرنا ان کا حق تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے سکے چچا زاد بھائی تھے اور ان کو حق پہنچتا تھا کہ حضرت علی کے خلافت کے دور میں وہ مطالبہ کرتے کہ عثمان غنی کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں مجبور ہوں، وہ سارے قاتل میری فوج میں شامل ہو گئے ہیں، میں سرے دست بدلہ نہیں لے سکتا. حضرت معاویہ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں یا عثمان کے قاتل. یہ صفین کی جو جنگ ہے عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے تھی، اور جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ کی جو حضرت علی سے ہوئی یہ بھی عثمان غنی کے خون کے بدلے میں تھی. کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ کوئی ذاتی اختلاف تھا؟ کوئی کفر اسلام کی جنگ تھی؟ لیکن آج اس بات کو بنیاد بنا کر آج مفکر نام نہاد اپنی کتابوں میں امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہیں. آج کالجوں سکولوں کے تاریخ اسلام کے نصاب میں جس کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں وہ امیر معاویہ کے خلاف پر ملے گی، امیر معاویہ کو برا کہے گی، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ تم اس امیر معاویہ کی بات تو کرتے ہو جس نے صفین کی جنگ حضرت علی کی فوجوں سے لڑی، اور تم اس معاویہ کی بات نہیں کر سکتے کہ جس معاویہ دور خلافت اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا دور خلافت ہے. تم اس معاویہ کی بات نہیں کر سکتے کہ جو معاویہ پیغمبر کے ہی کا قاتل تھا، جو پیغمبر کے قرآن کا لکھنے والا تھا، جس نے نبی کی طرف سے 62 خطوط غیر مسلم بادشاہوں کو لکھے تھے. اس معاویہ کی بات نہیں کرتے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ معاویہ تھا یوم القیامتی وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ معاویہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ معاویہ کے چہرے پر نور ایمان کی چادر. آج اس معاویہ کو ہم آپ نہیں جانتے کہ جس معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا صاحب السری معاویہ، فمن احبہ فقد نجا فمن ابغض فقد ہلاکا. لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے، جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ کامیاب ہوا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. حضور نے یہ نہیں فرمایا اول جیش یغز البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت میں جو سب سے پہلے بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ تعریف پڑھنے والے ہیں، آپ تعریف جاننے والے ہیں، کئی پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، مجھے بتائیے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے بحری لڑائیوں کا آغاز کس نے کیا؟ بحری جنگیں کس نے لڑی؟ بحر اوقیانوس میں بیڑا کس نے اتارا؟ یورپ کے دروازے پر دستک کس نے دی؟ فارس اور ایران کو فتح کس نے کیا؟ اور روما کی سلطنتوں کو زیر و زبر کس نے کیا؟ وہ ایک معاویہ بن ابو سفیان کی ذات تھی کہ عثمان غنی کی خلافت کا دور تھا، اور عثمان غنی کے دور خلافت میں حضرت معاویہ نے ان سے اجازت مانگی. حضرت معاویہ اس وقت ملک شام کے گورنر سے اجازت مانگی کہ امیر المومنین مجھے اجازت دے، میں اسلام کا بحری بیڑا تیار کروں. انہوں نے اجازت دے دی، چنانچہ امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کرنے کا آغاز کیا. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی میری امت میں ایک گروہ بحری جہاز تیار کرے گا، بحری بیڑا تیار کرے گا. اور یہ پیشین گوئی کہاں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام ام حانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اچانک میرے پیغمبر اٹھتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اٹھ کر آپ مسکرا رہے ہیں. ام حانی نے فرمایا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں. فرمایا ام حانی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے اندر ایک بہت بڑا اسلام کا لشکر ہے جو سمندروں میں اسلام کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے، جو سمندروں میں جہاد کر رہا ہے. ام حانی گواہ ہو جا کہ جو آدمی اس لشکر کا آغاز کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا، جو لشکر میں شریک ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا. ام حانی نے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ توڑے خوش نصیب ہوں گے. اسی مجلس میں ایک عورت بیٹھی ہے جس کا نام ام حرام ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہوں. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا. چنانچہ جب حضرت معاویہ نے اسلام کا بحری بیڑا حضرت عمر کے دور عثمان کے دور میں تیار کرنا شروع کر دیا اور اس بحری بیڑے کا چرچا پوری دنیا میں پھیل گیا اور یہ خبر مدینے میں پہنچی تو ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت کو لے کر ملک شام پہنچتی ہے اور اس لشکر میں ام حرام شریک ہوئی اور قسطنطنیہ کے قلعے کے سامنے ان کا جنازہ ہوا اور وہاں پر ان کی قبر بنی اور حضرت معاویہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس لشکر میں ام حرام شریک ہوئی اور پیغمبر کی وہ پسین گوئی پوری ہو گئی کہ جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا جنت اس پر واجب ہو چکی. میرے دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی سے اجازت لینے کے بعد شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹنے کا حکم دیا. چنانچہ 40,000 فوجیوں نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹنا شروع کر دیے اور 6 مہینوں میں 40,000 فوجیوں نے شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر 1,750 بحری جہاز تیار کر کے جب وہ دیو ہیکل بحری بیڑا بحر اوقیانوس میں ڈالا تو پاپا روم پر لذا تاری ہو گیا. عیسائیت کی بنیادیں ہل گئی, یہودیت کی جڑیں نکل گئی کہ اسلام آج تک تو تب سے عجم تک پہنچا تھا لیکن اگر معاویہ کا یہ بحری بیڑا بحر اوقیانوس کو چیر کر یورپ کے دروازے تک پہنچ گیا تو اسلام فرانس کے سرحدوں تک پہنچے گا, کینیڈا کے جزیروں تک پہنچے گا, امریکہ کی وادی تک پہنچے گا. چاچے دنیا نے دیکھا کہ معاویہ کے اس بحری بیڑے سے اسلام جو مدینے سے نکلا تھا پرتگال تک پہنچا, جو مدینے سے نکلا تھا وہ کابل تک پہنچا, جو مدینے سے نکلا تھا وہ چین تک پہنچا, جو مدینے سے نکلا تھا وہ روس تک پہنچا, جو مدینے سے نکلا تھا وہ فرانس کے ساحل تک پہنچا. سمندروں کو چیر کر محمد کا اسلام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. اسلام کا وہ بحری بیڑا وہ لشکر جس نے پوری دنیا کی جڑیں ہلا دی اس کا وانی امیر معاویہ, لیکن تم تاریخ کے چند چیتڑوں کا سہارا لے کر تاریخ کی چند باتیں کر کے امیر معاویہ کو تاریخ کی بنیاد پر برا کہتے ہو تمہیں شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. میں ایسی تاریخ کا قائل نہیں ہوں. اگر ایک تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ حضرت علی کے خلاف تھے یا امیر معاویہ کے اندر یہ خرابیاں تھیں تو اسی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی میں یہ خرابیاں تھیں, حضرت علی میں یہ برائیاں تھیں. اسی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ عثمان غنی کے قاتلوں میں نعوذ باللہ حضرت علی کا بھی نام ہے. اگر امیر معاویہ پر تم تاریخ کی وجہ سے چند کتابیں لکھنے والے تاریخ کی وجہ سے معاویہ کو بھونکتے ہیں, تاریخ کی وجہ سے وہ امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں, تو ان کو وہ تاریخ نظر کیوں نہیں آتی جو علی کے خلاف ہے, جو حسین کے خلاف ہے, جو حسن کے خلاف ہے. آؤ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک آدمی کے پاس مشک نافع ہو, کستوری اور امبر ہو, اور میں اس سے پوچھوں کہ کستوری لے کر کہاں جاتا ہے, اور وہ کہے کہ میں لکڑی کے تال پر یہ کستوری لے کر تولنے جاتا ہوں, تو میں کہوں گا پاگل تو نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی, تو نے امبر کی قدر نہیں پہچانی. اگر کستوری کو تولنا ہے تو کسی قدر شناس کے پاس جا, کسی جوہری کے پاس جا. تو میرے دوستو میں کہوں گا کہ تو نے تو کستوری کی قدر نہیں پہچانی, جو مشک نافع لکڑی کے تال پہ تولتا ہے وہ مشک نافع اور کستوری کی قدر نہیں پہچانتا, جو محمد کے صحابہ کو تاریخ کے تال پر تولتا ہے وہ صحابہ کی قدر نہیں پہچانتا. جس طرح مشک نافع ہے اس طرح محمد کے صحابہ ہے, جس طرح کستوری کو لکڑی کے تال پہ تولا نہیں جا سکتا اسی طرح صحابہ کو بھی تاریخ کے تال پہ تولا نہیں جا سکتا. کسی مشک نافع کے لیے جوہری کی ضرورت ہے تو صحابہ کو تولنے کے لیے بھی یا قرآن کی ضرورت ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت. میں تاریخ کی وجہ سے یاد رکھیے وہ تاریخ جو حضور علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد ابن ابی مخنف قلبی کی راسدی کے چیتھڑوں کی بنیاد پر لکھی گئی. میں ان تاریخ کی چیتھڑوں کی بنیاد پر معاویہ کے بارے میں نبی کی ان احادیث کو فراموش کر دوں جس میں امیر معاویہ کو پیغمبر نے دیانت کا اہل قرار دیا, عظمت کا تاجدار قرار دیا, جس میں علم و فضل کا تاجدار امیر معاویہ کو قرار دیا گیا. میں تاریخ کے چیتھڑوں کی بنیاد پر معاویہ پہ تنقید برداشت کروں, میں تاریخ کی بنیاد پر علی پہ تنقید برداشت کروں, میں تاریخ کا سہارا لے کر حسین پہ تنقید کروں. یاد رکھو حضرت مولانا حسین احمد بدنی رحمت اللہ علیہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی کسی صحابی کے خلاف جاری ہو اس صحیح حدیث کی تعویل کرنا بھی واجب ہے, اس لیے کہ صحابہ کا تقدس قرآن سے ثابت ہو چکا ہے, صحابہ کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہو چکا ہے. اگر کوئی صحیح حدیث ہو وہ کسی صحابی کے خلاف جاتی ہو تو اس کی تعویل بھی واجب ہے. تو میں ایسی تاریخ کو جو علی کے خلاف ہے, ایسی تاریخ کو جو معاویہ کے خلاف ہے, میں کندی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں, ایسے چیتھڑوں کو میں آگ لگا سکتا ہوں, ایسے چیتھڑوں پر میں پیشاب کر سکتا ہوں, ایسے چیتھڑوں پہ میں لعنت بھیج سکتا ہوں جو علی کو بھونکے, جو معاویہ کو بھونکے. اس لیے کہ علی بھی پیغمبر کا صحابی ہے, معاویہ بھی پیغمبر کے صحابی ہے. صحابہ کے بارے میں ہم قرآن کو مانیں گے یا نبی کے فرمان کو مانیں گے؟ میرے دوستو, غلطی صحابہ کو برا کہنے کی ابتدا اور صحابہ کے خلاف تنقید کا آغاز تاریخ سے ہوتا ہے, رتب و یابس کے مجموعوں سے ہوتا ہے, تاریخ کے چیتھڑوں سے ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے ان باتوں کو جو کسی صحابی کے خلاف جاتی ہے. کیوں کہ صحابی کو بدنیت نہیں کہا جا سکتا, صحابی کو ظالم نہیں کہا جا سکتا, صحابی کو برا نہیں کہا جا سکتا. اگر آج لاہور کا ایک مفکر امیر معاویہ پر تنقید پر مشتمل کتاب لکھتا ہے تو کراچی کا ایک مفکر وہ تاریخ کی بنیاد پر حضرت علی کو مجرم گردانتا ہے. میں کس بے ایمان کی تاریخ کو مانوں؟ میں کس غلاظت کے کیڑے کی بات مانوں؟ میں محمد کے قرآن کی بات مانتا ہوں یا فرمان کی بات مانتا ہوں؟ بات بھی ٹھیک ہے. میرے دوست, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام سے چار رشتے داریاں تھیں. کتنے رشتے دار؟ چار. عبد مناف حضور کے پردادا تھے. عبد مناف کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام عبد شمس تھا اور ایک بیٹے کا نام تھا امیہ. عبد شمس کے بیٹے کا نام آل ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ, اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے کا نام ہے امیہ. یہ ہاشم کی جو اولاد ہے اس پوری اولاد کو بنو ہاشم یا بنو عباس کہتے ہیں. اور امیہ کے بیٹے کا نام ہے حکم, ایک بیٹے کا نام ہے حرب, ایک بیٹے کا نام ہے عفان. حکم کے بیٹے کا نام مروان ہے, عفان کے بیٹے کا نام عثمان ہے, اور حرب کے بیٹے کا نام سخر ہے, اور سخر ہی کو ابو سفیان کہا جاتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو سفیان کا نام سخر ہے, سخر بن حرب, یعنی ابو سفیان بن حرب. تو گویا کہ حضرت عثمان, حضرت معاویہ اور مروان یہ پیغمبر کے قریبی رشتے داروں میں, یعنی جو عبد مناف ہے یہ پردادا ہیں حضرت معاویہ کے بھی اور حضور علیہ السلام کے. تو یہ امیر معاویہ کی پیغمبر سے قریبی رشتے داری ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ تاریخ کی بنیاد پر پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ بنو امیہ کا بنو عباس سے بڑا اختلاف تھا. یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی دو پھوپھیاں, ایک کا نام ہے بیضا بنت عبد المطلب اور ایک کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب, یہ دونوں پھوپھیاں دو آدمی جو بنو امیہ کے تھے, قریظ ابن ربیعہ اور حارث, ان دونوں کے نکاح میں تھیں. یعنی پیغمبر کے خاندان کی عورتیں بنو امیہ کے خاندان میں ہیں. یہ دشمنی کی دلیل ہے کہ محبت کی دلیل ہے؟ اور پھر حضور کی اپنی گھر میں بیویاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بنو امیہ کی لڑکی ہیں, اور میمونہ بنت حارث, یہ بنو امیہ کی لڑکی ہیں, اور تیسری آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں, یہ بھی یعنی بنو امیہ کی لڑکیاں ہیں. تو گویا کہ پیغمبر کی دو پھوپھیاں بنو امیہ کے گھر اور اپنی تین بیویاں بنو امیہ لڑکیاں اور حضور کی چار صاحبزادیوں میں حضور علیہ السلام کی تین صاحبزادیاں جن میں بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں وہ بھی بنو امیہ کے گھر میں، یعنی قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں یہ بھی بنو امیہ میں، اور دوسری لڑکی حضرت رقیہ عثمان غنی کے گھر میں ہے یہ بھی بنو امیہ میں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تیسری لڑکی ام کلثوم بھی عثمان غنی کے نکال آئی، گویا کہ پیغمبر کی چار بیٹیوں میں تین بیٹیاں بنو امیہ کے گھر میں، نبی کی تین بیویاں بنو امیہ کی لڑکیاں، پیغمبر کی دو پھوپھیاں بنو امیہ کے گھر میں۔ تو یہ رشتے داری جو بنو امیہ اور بنو عباس کی ہے یہ محبت کی دلیل ہے یا دونوں خاندانوں کی دشمنی کی دلیل؟ یہ محبت کی دلیل ہے نا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی حضور علیہ السلام سے ایک وہ رشتے داری ہے کہ جس کا عام طور پر کسی کو علم ہی نہیں، کیونکہ نہ کوئی آدمی مطالعہ کرے نہ کسی کو بتائے، وہ بڑی گہری رشتے داری ہے، توجہ کی ضرورت۔ ایک اس بات کا تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، اس رشتے کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سالے بنے اور امیر معاویہ کی بہن نبی کی بیوی بنی، پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، گویا کہ امیر معاویہ جب نبی کے سالے بنے تو پیغمبر کا سالہ پوری امت کا ماموں ہوا، اس لیے کہ امیر معاویہ کی بہن تو امت کی ماں بنی، تو امت کی ماں بنی تو امیر معاویہ ہمارے اور آپ کے ماموں ہوئے، اور ماموں تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے، جو باپ کو برا کہے اس سے زیادہ لعنتی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ماموں باپ کے درجے میں ہوتا ہے نا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے، ایک دن امیر معاویہ حضور کے گھر تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، تو حضور گھر میں موجود ہی تھے، اچانک حضور تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہے امیر معاویہ کے سر پر تیل لگا رہی ہے، یہ واقعہ تفسیر الجنان میں ہے، تیل لگا رہی ہے۔ حضور نے آتے ہی پوچھا ام حبیبہ کیا کرتی ہے، فرمایا یہ معاویہ میرا بھائی ہے اور بڑے عرصے کے بعد آیا ہے اور میں بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور کون سی بہن ہے جس کو بھائی سے محبت نہ ہو؟ جب حضور نے یہ سنا کہ ام حبیبہ کہتی ہے کہ اس معاویہ بھائی سے مجھے محبت ہے، تو حضور نے آگے سے جواب کیا دیا، وہ الفاظ سننے کے لائق ہیں، میں ساری دنیا کی کتابوں کو پیغمبر کے اس ایک جملے پر قربان کر سکتا ہوں۔ جب ام حبیبہ نے فرمایا کہ اس بھائی سے مجھے محبت ہے تو حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے۔ میرے دوست یہ کتنا عجیب جملہ ہے میرے پیغمبر کا، دو رشتے دار، ایک حضرت ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی اور ایک عبد مناف حضور اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے پردادا، اور تیسری رشتے دار جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ عام طور پر بیان نہیں کیا اور بڑی قابل غور رشتے دار، کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہے حضرت میمونہ، میمونہ بنت حارث حضور کی بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میمونہ جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت قریبۃ الصغریٰ کی بہن ہے، حافظ ولی صاحب تھکے لگ اچھا ماشاء اللہ، ایک تو شیشہ موٹا ہے نا، پتہ نہیں لگتا کہ باندھ کے کھلیا نا، موٹے شیشے کی وجہ نا پتا نہیں لگتا، تو کھلی آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کھلی ہی رکھے، ٹھیک ہے نا؟ حافظ صاحب دیا بڑی خدمات، ماشاء اللہ، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ملاحظہ فرما کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ایک رشتہ داری ہو گئی، اور دوسری رشتہ تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ میمونہ بنت حارث یہ اور امیر معاویہ کی بیوی قریبۃ الصغریٰ یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ صرف اتنی رشتہ داری نہیں، بڑی قابل غور بات کہہ رہا ہوں، توجہ کریں، اس رشتے کی بنا پر حضرت معاویہ اور حضور علیہ السلام آپس میں ہم زلف بنے، بنے کہ نہیں بنے؟ صرف حضور اور معاویہ ہم زلف بنے نہیں، اس لیے کہ یہ قریبۃ الصغریٰ اور میمونہ بنت حارث کل نو بہنیں ہیں، کتنی بہنیں ہیں؟ ان کی باقی تین بہنیں بھی بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں، یعنی قرابۃ الصغرا جو ہے یہ اور میمونہ بنت حارث یہ سکی بہنیں، باقی جو سات بہنیں ہیں یہ ان کی سویلی بہنیں ہیں، باپ کے وطن سے گئے۔ تو گویا کہ جب یہ جعفر طیار کی بیوی تھی، اس رشتے کی بنا پر حضرت جعفر طیار اور حضرت معاویہ بھی ہمدلف بنے، اور امیر معاویہ کی شان کو تو دیکھو کہ امیر معاویہ علی کا بھی ہمدلف ہے، جعفر کا بھی ہمدلف ہے، حمزہ کا بھی ہمدلف ہے، عباس کا بھی ہمدلف ہے، اور سارے خاندان نبوت کا تو امیر معاویہ ہمدلف ہے۔ تو دشمنی کی بات کرتا ہے، میں محبت کی بات کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی عظمت، یہ کتنا اونچا مقام۔ اور چوتھی رشتے داری بڑی قابل غور، چوتھی رشتے داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین لڑکیاں، کتنی لڑکیاں، بڑی لڑکی کا نام ہے صفیہ بنت امیر معاویہ، دوسری لڑکی کا نام ہے رملہ بنت امیر معاویہ، اور تیسری لڑکی کا نام ہے عاتقہ بنت امیر معاویہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو رملہ ہے یہ درمیانی لڑکی ہے حضرت معاویہ، ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے گھر میں حضور کی بیوی بیٹی ہے جن کا نام ہے رقیہ، اور اس رقیہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ حضور کا کیا لگا؟ کیا لگا؟ نواسا۔ یہ عبداللہ حضور کا کیا لگا؟ اس کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ 8 سال کی عمر میں اس بچے کی آنکھ میں چونچ مرغے ماری اور اس بیماری سے فوت ہو گیا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ یہ بچہ جوان ہوا، جنگ یرموک میں جا کر شہید ہوا، اور جوان جب ہوا تو اس پیغمبر کے نواسے عبداللہ کا نکاح، یہ عبداللہ حضرت حسن اور حسین دونوں سے بڑے ہیں، تو گویا کہ پیغمبر کے سب سے بڑے نواسے تو زینب کے لڑکے علی ہیں، اور دوسرے بھی کے نواسے یہ عبداللہ بن عثمان ہیں، تو پیغمبر کے دوسرے نواسے عبداللہ بن عثمان کا نکاح حضرت معاویہ کی درمیانی لڑکی رملہ بنت امیر معاویہ سے۔ یہ آپس میں ان کی محبت کی دلیل ہے کہ دشمنی کی دلیل؟ یہ تو پیغمبر کے ساتھ حضرت معاویہ کی رشتے داریاں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم انسان ہے کہ جس میں دو خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جو 1,24,000 یا 44,000 صحابہ میں کسی نے پائی نہیں جاتی۔ دو رشتے، دو خصوصیت۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے کلمہ پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کلمے کا اظہار کیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر دل سے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ خصوصیت یہ نہیں، خصوصیت یہ ہے کہ امیر معاویہ کوئی کمی نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی مسکین نہیں تھا۔ مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، اور ابو سفیان سردار مکہ جنگ بدر میں پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے، جنگ احد میں مشرکین مکہ کی فوج کے سپہ سالار تھے، جنگ خندق میں بھی ابو سفیان سپہ سالار تھے، لیکن امیر معاویہ جو مکے کے سردار کا بیٹا ہے، یہ کفر کی حالت میں بھی حضور کے مقابلے میں کبھی نہیں آیا۔ کفر کی حالت، حضور کے مقابلے میں امیر معاویہ نہیں آیا، کفر کی حالت میں۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی کو نہیں، یعنی اتنا لمبا موقع ملا اسلام کے اظہار کے بغیر، لیکن امیر معاویہ حضور کے مقابلے میں، ایک خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت حضرت معاویہ کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں امیر معاویہ 3.5 سال رہے۔ کتنے سال؟ اسلام لانے کے بعد 3.5 سال امیر معاویہ پیغمبر کے خادم اور نبی کی وحی کے قارب رہے، اور 13 پیغمبر کے کاتبان وحی میں سے 6 نمبر امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ قرآن بھی لکھتے تھے اور نبی کے فرمان بھی لکھتے تھے، اور آپ کی معلومات کلیئر کروں کہ 62 خطوط حضور علیہ السلام نے جو غیر مسلم بادشاہوں کو لکھے تھے ان تمام خطوں کی کتابت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لی. تو گویا کہ یہ خصوصیت کہ کفر کی حالت میں بھی نبی کا مقابلہ نہیں کیا، اور یہ خصوصیت کہ غیر مسلم بادشاہوں کو پیغمبر کے خطوط امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، یہ اور کسی کے حصے میں عظمت نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں حضور کو ایک دن وضو کرا، پانی کچھ وضو کا بچ گیا، پیغمبر نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور حضور نے فرمایا یا معاویہ تھا ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. معاویہ فرماتے اسی دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے دنیا کی حکومت ضرور مل کر رہے گی. اگر امیر معاویہ کی خلافت صحیح نہ ہوتی تو حضور فرما دیتے کہ معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو کبھی نہ لینا، معاویہ کی خلافت میں پیغمبر کی مرضی شامل ہو. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ، اعلم تو یہ ہے نا، اعلم اعلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بردبار کو، سب سے زیادہ حوصلے والے کو. حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے، یہ حضور کی حدیث ہے. اور آپ کی کو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، حضور کی خدمت میں امیر معاویہ بیٹھے تھے، ایک شہزادہ غسان کی ریاست کا آتا ہے نبی کی خدمت، جب وہ رخصت ہونے لگا، عیسائی تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے ہدیے میں کچھ چیزیں رکھی ہیں اور فلاں جگہ پر مدینہ سے ایک منزل یعنی 7 میل کے فاصلے پر وہ میرا پڑاؤ ہے اور وہاں میں نے کچھ سامان رکھا ہے اور اس سامان میں آپ کی امانت ہے جو آپ کو میں نے ہدیہ کرنی، آپ میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیجے جو آپ کی امانت لے آئے. حضور کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا، حضور کے پاس صرف امیر معاویہ تھے. حضور نے فرمایا معاویہ تم اس شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ سامان تم لے آنا. امیر معاویہ چلے گئے، جب باہر نکلے امیر معاویہ حضور کا حکم پا کر اتنی جلدی نکلے کہ جوتا نہیں پہنا، جوتے کے بغیر نکلے کہ نبی کا حکم ہے، جوتا پہنے ہوئے دیر ہو جائے گی. امیر معاویہ باہر نکلے، وہ سواری پہ سوار، امیر معاویہ پیدل ہے. امیر معاویہ باہر نکلے، عرب کی دھوپ ہے، عرب کی گرمی ہے، عرب کا صحرا ہے، اتنی گرمی ہے، امیر معاویہ کے ننگے پاؤں ہیں. فرمایا شہزادے سے کہ شہزادے مجھے بھی اپنی سواری پہ سوار کر لے. تو اس شہزادے نے کہا میں شہزادہ ہوں اور تو کمی ہے، تو غلام ہے، میں تجھے اپنی سواری پہ سوار کر لوں یہ میری غیرت خلاف ہے. اب دیکھو امیر معاویہ نعوذ باللہ کوئی کمی تو نہیں تھا، کوئی فقیر تو نہیں تھا، اور مکے کے سردار کا لڑکا تھا، لیکن حکم چونکہ پیغمبر تھا اس لیے امیر معاویہ نے محسوس نہ کیا. باہر نکلے تو حضرت معاویہ نے اس سے کہا کہ چلو مجھے سواری پہ سوار نہیں کرتا تو مجھے جوتا دے دے پہننے کے لیے، میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، پاؤں جلتے ہیں، عرب کی ریت کی گرمی ہے. تو اس نے کہا میں جوتا بھی نہیں دے سکتا، حکم چونکہ پیغمبر کا تھا. امیر معاویہ 7 میل تک عرب کی دھوپ میں عرب کی ریت کے اوپر گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہے اور وہاں سے جا کر حضور کی امانت ہاتھوں میں لی اور واپس آ کر حضور کو امانت سپرد کر دی. امیر معاویہ نے پیغمبر سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اس نے تو مجھے جوتا نہیں دیا، وہ تیرے اس نے تو مجھے سواری پہ سوار نہیں کیا، کیوں کہ حکم پیغمبر کا تھا. یہ بات سب ہو گئی، اگر واقعہ صرف اتنا ہوتا میں کبھی بیان نہ کرتا. میں آپ کو حدیث کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اہلن من امتی معاویہ، میں امت کا سب سے بڑا حوصلے والا امیر معاویہ ہے. یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے کے پورے 40 سال کے بعد جب امیر معاویہ دمشق کے تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں اور پوری دنیا کے سب سے زیادہ حصے پر امیر معاویہ کا اقتدار قائم ہے، اور امیر معاویہ کی فوج جب غسان کی ریاست کو فتح کر کے آئی تو غسان کے کچھ قیدی 6,000 قیدی امیر معاویہ کے دربار میں پیش کیے گئے. امیر معاویہ نے غور کیا کہ ان قیدیوں کے اندر وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ بھی ہے اور اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، رسیوں سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے اور اس کے پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے. حضرت معاویہ نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے پاؤں کھول دو، اور ہاتھ اور پاؤں کھول کر میرے پاس لاؤ. لا رہا امیر معاویہ نے فرمایا شہزادہ تجھے کیا ہوا؟ آئے وہ رو پڑا، کہنے لگا میرے باپ کا سارا قصور ہے. امیر معاویہ نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس نے جوتا بھی مجھے نہیں دیا تھا، جس نے مجھے سواری پہ سوار بھی کیا تھا کہ تو نوکر ہے، کمی ہے، غلام ہے. اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو وہی معاویہ ہے، یہ تو وہی نوجوان ہے. ہائے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ مجھے قتل کرا دے گا. لیکن امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو ایک مہینہ تک میرے دسترخوان کا مہمان رہے گا، شاہی مہمان خانے میں رہے گا. ایک مہینہ وہ مہمان رہا، امیر معاویہ نے اس کی مہمانی کی. جب رخصت ہونے لگا، حضرت معاویہ نے اس کو 10,000 درہم بطور ہدیہ کے دیا کہ تیری ریاست ختم ہو گئی. جب وہ 10,000 درہم ہاتھوں میں لے رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا کہ روئے زمین پر، اتنے بڑے حوصلے والا میں نے نہیں دیکھا. آئے، اس نے کہا اے معاویہ، اور تیرا اتنا بڑا دل ہے، تیرا اتنی بڑی بردباری ہے، اگر تیرا اخلاق اتنا اونچا ہے تو تیرے پیغمبر کا اخلاق کیا ہوگا؟ اسی مجلس میں مجھے محمد کا کلمہ پڑھو. یہی ہے مفہوم کہ اہم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردار معاویہ بن ابو سفیان. میرے دوستو، تاریخ کی دبیز پردوں دبیز تہوں کے اندر حضرت معاویہ کی دلکش تاریخ کو اس لیے چھپا دیا گیا ہے کہ حضرت معاویہ اسلام کی تاریخ کا بے مثال جنرل ہے، بے مثال حکمران ہے. میں نے برطانیہ میں ایک یہودی عالم سے ملاقات کی. میں نے کہا بتاؤ تمہیں اسلام کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ میں نے ایک یہودی عالم سے پوچھا، برطانیہ اسکاٹلینڈ کا وہ یہودی عالم تھا. کہنے لگا ہم یہودی ہیں، ہمیں اسلام میں کسی سے محبت نہیں. اس نے بات سچی کہی، ٹھیک ہے نا بھائی. اس نے کہا اسلام میں کوئی ایسا انسان نہیں جس سے ہمیں محبت ہو. میں نے کہا چلو محبت تو تمہیں کسی سے نہیں، سب سے زیادہ دشمنی کس کے ساتھ؟ اس نے کہا دشمنی سب کے ساتھ. میں نے کہا نہیں، کوئی ایک ایسا آدمی بتاؤ جس سے سب سے زیادہ دشمنی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حجاج ابن یوسف کام لے گا کہ اس نے 18,000 بے گناہ آدمیوں کو قتل کرایا، یہ کہے گا وہ بڑا ظالم تھا. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے دشمنی معاویہ سے. اس یہودی عالم نے کہا، میں نے کہا کہ عمر سے دشمنی نہیں؟ کہنے لگا نہیں، عمر نے تو عرب اور عجم کو فتح کیا، لیکن معاویہ نے پوری دنیا کی یہودی ریاستوں کو ختم کر کے محمد کی نبوت کا پکڑا. اور جس معاویہ نے عیسائیت کی جڑیں کاٹی، یہودیت کی جڑیں کاٹی، اور اس معاویہ کی عظمت کو آئے آج سنی نہیں پہچانتا، آج کا مسلمان نہیں پہچانتا. تاریخ کے چیتوں کا سہارا لے کر اس معاویہ کی تنقید کرتا ہے جس کی عظمت کردار پر آج دنیا کے ہر انسان میں اس کی عظمت کے ترانے گئے. میرے دوست، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 2 سال 3 مہینے 10 دن تک ابو بکر صدیق خلیفہ رہے. 2 سال 3 مہینے 10 دن صدیق اکبر خلیفہ رہے، اور 11,00,000 مربع میل زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11,00,000 مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی. یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک، یہ 2.5 لاکھ مربع میل زمین پر قائم ہے. اور ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا 11,00,000 مربع میل زمین، اور عمر فاروق تشریف لائے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22,25,00,000 مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی. ان کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو انہوں نے 12 سال تک 44,00,000 مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی تشریف لائے تو انہوں نے 7.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی. اور جب حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن خلیفہ بنے تو انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ خلافت قائم کی. اور حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد جب ملک شام کے ایک شہر مقام سکن پر نہر دجال کے کنارے پر، قیس ابن سعد ابن عبادہ کے اسرار پر، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور امیر معاویہ کے اقتدار کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا اور اپنا اقتدار ان کے سپرد کر دیا اور معاویہ کو اپنا مقتدا مانا، اپنا پیشوا مان لیا اور امیر معاویہ پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہو گیا اور ان کے اوپر ساری مسلمانوں کی جماعت جمع ہو گئی اور حضور کی یہ حدیث پوری ہو گئی کہ حضرت حسن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ہاگا بین فئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا. جب یہ پیشین گوئی پیغمبر کی پوری ہو گئی تو معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے صلح کر لی، اپنی بیعت ان کے سپرد کر دی، تو تنہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال تک 64,65,000 مقامی زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لگایا. 64,65,000 اس وقت کے جغرافیہ کے مطابق، اس وقت پوری دنیا کا جغرافیہ 98,00,000 مربع میل زمین تھا. 98,00,000 مربع میل زمین کے جغرافیہ میں امیر معاویہ نے 64,00,000 مربع میل زمین پر تنہ تنہا اسلامی خلافت کا پرچم لگا. اتنا عظیم خلیفہ وہ امیر معاویہ کہ جس نے 54,00,000 علاقے فتح کیے، وہ امیر معاویہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصریہ اپنے ہاتھوں سے فتح کر کے اس شہر کے بازار میں، اس شہر کے چوک میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کرائی، وہ امیر معاویہ جس نے اس قیصریہ کو فتح کیا جس کے 300 بازار تھے، وہ امیر معاویہ کہ جس نے تنہ تنہا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ عرب کے اندر نہر معقل، نہر مشد، نہر ازرق قائم کر کے 7,50,000 ایکڑ اراضی کو سرسبز و شاداب بنا دیا. نعرہ تکبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے عرض کیا کہ قیصریہ کا وہ شہر فتح کیا کہ جس میں 1,00,000 پولیس کے سپاہی روزانہ گشت کرتے تھے. امیر معاویہ نے خود جا کر اس شہر کو فتح کیا. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں مسجدوں کے مینا بنائے. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا، ریشم کا غلاف. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجرموں کے لیے باقاعدہ جیلیں بنائی. امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے پولیس کا محکمہ CIA سٹاف کا جاری کیا. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے اسلام میں بری اور بحری فوج کی تقسیم کی. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے بچوں کا نام کمیٹی میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا. امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے عدالتوں کے اندر نکول برانچیں قائم کی. امیر معاویہ انسان ہے کہ جس نے پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں قرآن کے قاری پہنچائے تاکہ دنیا کی جس بستی میں جو بھی لوگ مرد، جو بھی آدمی آباد ہے، جو بھی آدمی بستا ہے، اس کے سامنے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پہنچ. امیر معاویہ وہ جلیل القدر انسان ہے جس نے 54,00,000 علاقے فتح کر کے 54,00,000 علاقوں پر اسلام کی عظمت کا پھریرا لہرا دیا. امیر معاویہ سے آج تاریخ کے کنکاروں کو یہ دشمنی ہے، اس نے قیصر کی جڑیں کاٹی، اس نے کسرا کے کنگرے توڑے، اس نے ہرقل کی جڑیں کاٹی، اس نے آتش فارس کو بجایا. امیر معاویہ کا یہ قصور ہے کہ اس نے ظلم و جبر کا خاتمہ کیا. معاویہ کا یہ قصور ہے کہ اس نے استبداد کی آگ بجائی. معاویہ کا یہ قصور ہے کہ اس نے پوری دنیا سے یہودیت کا جنازہ نکالا، عیسائیت کو زیر و زبر کیا، بت پرستوں کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے دنیا کے ایک ایک خطے پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، رسول اللہ کی شریعت کا پرچم لہرا دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 64,00,000 مدامیل زمین پر تنہ تنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال تک خلافت قائم کی ہے. اور اس وقت دنیا کا جغرافیہ 98 لاکھ مربع میل زمین تھا. نصف دنیا کو اسلام میں فتح کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے, جس کے بارے میں نپولین کہتا ہے کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کر لیا ہے. یہ ایک معاویہ بن ابو سفیان کی ذات ہے. میرے دوستو, امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی اپنی کتاب میں لکھ کر ان پر تنقید کرے, تاریخ کا چیتھرا لکھے, تاریخ کے بارے میں تاریخ کا حالہ دے کر امیر معاویہ کو بھونکے, میں ایسی تاریخ پر لعنت بھیجتا ہوں جو معاویہ کے تقدس کو تباہ کرنا چاہے. اس لیے کہ امیر معاویہ کی عظمت کی گواہی اللہ کا قرآن دے چکا ہے, نبی کا فرمان دے چکا ہے. قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرت کرام بررت, کہ قرآن بڑی پاکیزہ کتاب ہے, اور جس آدمی نے, جن لوگوں نے اس قرآن کی کتابت کی ہے, ان کے ہاتھ بھی برکت والے, ان کی ذات بھی برکت والا. کرامن برارہ کا کیا معنی ہے؟ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی وحی کے 13 کاتب تھے, اور 13 کاتبوں میں 4 نمبر امیر معاویہ تھا رضی اللہ تعالی. لاہور کے ایک مفکر نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت معاویہ پر الزام لگایا کہ وہ ممبروں پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے, اور حوالہ دیا الودایہ والنہایہ کا. ہم نے الودایہ کی ساری جلدیں چھان ماری, ایک ایک سطر دیکھی, وہاں پر وہ حوالہ کوئی نہیں. اور ایک تاریخ ابن ابی مخنف قلبی ایک رافضی کے چہرے کو لے کر اپنی کتاب میں حضرت معاویہ پر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے علی کو گالی دی, حالانکہ جس تاریخ میں یہ لکھا کہ علی نے امیر معاویہ نے علی کو برا کہا, اسی تاریخ میں یہ لکھا کہ علی المرتضیٰ نے بھی امیر معاویہ کو برا کہا. میں کس تاریخ کو مانوں؟ میں اس تاریخ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جسے علی کی گالیوں کا ذکر ہے, جس میں معاویہ کی گالیوں کا ذکر ہے. اس لیے کہ کوئی صحابی کسی صحابی کو گالیاں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, یعنی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے گالیاں نہیں دے سکتا, لیکن مجھے آپ ایک بات تو بتائیں کہ دو آدمی جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی, اس لڑائی میں آپ کس کو جھوٹا کہیں گے, کس کو سچا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں, دونوں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی دونوں میں جھوٹا. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, دنیا میں اصول ہی نہیں کہ دو آدمی آپس میں لڑے دونوں میں جھوٹا کوئی نہ ہو. میں نے کہا تم کہتے ہو نہیں سکتا, میں کہتا ہوں ہو چکا ہے. اور میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ گئے, اپنے بھائی ہارون سے کہا دیکھنا تو قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے, لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, قوم بچڑے کو پوج رہی ہے. انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا ہی نہیں, آپ نے ان کی داڑھی پکڑ لی, ان کے بالوں کو گھسیٹنا شروع کر دیا. بازار میں بھائیوں کا اختلاف ہوا, سارے لوگوں نے وہ اختلاف دیکھا, دونوں بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے. اور قرآن اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ یہ اپنا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. آئے حضرت ہارون نے رو کر کہا کہ اے موسیٰ میرے ماں جائے بھائی, خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں معصوم ہیں, دونوں نبی ہیں. اگر تم کہتے دو لڑے تو ایک ان میں جھوٹا ضرور ہے, ایک سچا ضرور ہے. بتاؤ موسیٰ اور ہارون میں کون سچا کون جھوٹا؟ اس نے کہا یہ تو دونوں نبی تھے, دونوں معصوم تھے. میں نے کہا تمہارا اصول یہ ہے کہ جو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں ایک جھوٹا ضرور ہے سچا ضرور ہے. میں کہتا ہوں موسیٰ اور ہارون لڑے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو جھوٹا سچا کہو. اس نے کہا یہ تو دونوں سچے ہیں. میں نے کہا اگر دونوں نبی لڑ کر سچے ہیں تو دو امتی لڑ کر بھی سچے ہیں, اگر موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو علی معاویہ بھی لڑ کر سچے ہیں. اگر موسیٰ اور ہارون کو غلط فہمی ہو گئی تھی, علی اور معاویہ کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی اور ایک بات اور دے میں تھی, اگر اختلاف ان کا باقی رہا تھا, اگر وہ دشمنی کی بنیاد پر لڑائی تھی, اگر کفر اسلام کی لڑائی تھی, تو سوال علی مرتضیٰ پہ ہوتا ہے, سوال حضرت حسن پہ ہوتا ہے. حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی, اپنی بیعت ان کے سپرد کر دی, اپنا اقتدار ان کو دے دیا, اپنی امامت ان کے سپرد کر دی, خود ان کو مقتدا مانا. اگر امیر معاویہ حضرت علی کو نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے یا ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی, تو بیٹے حسن نے حضرت علی سے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی؟ بیٹے حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی؟ اور علی کے بیٹے تو معاویہ سے صلح کرے، تو 1400 سال سے چیختا رہے، چلاتا رہے، دشمنی کر کر کرتا رہے، اور بیٹا علی کا صلح کرتا ہے، اہل سنت بھی معاویہ سے صلح کرتا ہے، اور علی المرتضی کا بیٹا امیر معاویہ کو امام کہتا ہے، سنی بھی معاویہ کو امام کہتا ہے، حسین بھی معاویہ کو امام کہتا ہے، سنی بھی معاویہ کو امام کہتا ہے، جو آج معاویہ کو برا کہتا ہے حقیقت میں وہ حسن کو برا کہتا ہے، حضرت حسین کو برا کہتا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن اور حسین کی بیعت خلافت کے بعد جو معاویہ کو بھکتا ہے وہ لانتی ہے، وہ زندیق ہے، وہ خلافت کا کیڑا ہے، وہ جہنمی ہے، اس کا قلم پلید ہے، اس کی تحریر پلید ہے، اس کی کتاب پلید ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر حسن کی بیعت کر لینے کے بعد 1400 سال میں کی تاریخ میں کوئی امام اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ اب معاویہ پر تنقید کرے، اس لیے کہ حسن کی بیعت ان تمام پر حاضر ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ابو بکر کا دشمن، آج عمر و علی کا دشمن، عثمان کا دشمن، 22 رجب کو جب حضرت معاویہ کی وفات کا دن آتا ہے تو وہ کونڈوں کی رسم جاری کر کے کونڈوں کا حلوہ تقسیم کرتا کرتا ہے، وہ بولو تو صحیح، وہ کونڈا عربی کا لفظ ہے کہ پنجابی کا لفظ؟ پنجابی کا، اگر یہ عربی میں ہوتا، اگر یہ عربی کا لفظ ہوتا تو کسی لغت میں بھی ہوتا، ٹھیک ہے نا، اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو کونڈے کی کچھ عربی بھی ہوتی، ہوتی کہ نہ ہوتی، تو یہ لفظ عربی آتا، ٹھیک ہے نا بھائی، اور جن لفظوں کا کہ عربی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنی طرف سے بنے ہوئے لفظ، ٹھیک ہے نا، آپ رسم چہلم پر غور کریں، رسم چہلم ایک لفظ ہے نا، چہلم عربی کا لفظ ہے، بولو عربی کا، چاریا عربی کا لفظ ہے، یہ پنجابی کا ہے یا اردو کا ہے، تو اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو اس چاڑی میں کی کوئی عربی بھی ہوتی، اس لیے کہ قرآن و حدیث تو عربی میں آیا ہے، اب اس میں کول ہے، یہ رسم کول یہ بھی قرآن حدیث میں آتا کہ نہ آتا، اسی طرح یہ کونڈا ہے یہ بھی آتا، اب دیکھو مسلمانوں کے پاس مسجد ہے، مسجد کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، عربی کا لفظ ہے، اور نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کا معنی صلات ہے، صلات کا ذکر آتا ہے، زکات کا ذکر آتا ہے، صوم کا ذکر آتا ہے، حج کا ذکر آتا ہے، لیکن امام باڑے کا ذکر نہیں آتا، آتا ہے امام باڑا عربی کا لفظ ہے، امام باڑے کا لفظ تو نہیں آتا نا، اس لیے کہ امام باڑا اگر ثابت ہوتا قرآن و حدیث سے تو پھر تو اس کو ہم صحیح کہتے، لیکن ثابت قرآن و حدیث سے تو مسجد ہے، امام باڑا تو ثابت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اسی طرح یہ کونڈا ہے، کیا ہے کونڈا، پنجابی کا لفظ ہے، اور پنجابی میں کونڈا کہتے ہیں بیڑا غرق ہونے، کس کو کہتے ہیں، کونڈے کا معنی کیا ہے، بیڑا غرق ہونا، کہہ رہے یار فلاں آدمی کا کونڈا ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ اتنے بے ایمان ہے، یہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کا کونڈا ہو گیا، وہ کونڈا تمہارا ہو، تمہارے باپ کا ہو، تمہارے دادے کا ہو، اس امام بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کا کوئی قصور ہے، امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 8 رمضان کو اور ان کی وفات ہوئی 17 شوال کو، تو 22 رجب کے ساتھ اس امام بیچارے کا تعلق ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کا دشمن رافضی کہاں پہنچتا ہے، دیکھو نا کہ یکم محرم حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے، تو شیعہ اس یکم محرم کے دن عید شجاع مناتے، عید شجاع پتہ شجاع کس کو کہتے، بابا شجاع، شیعہ بابا شجاع کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، جس کا نام ہے ابو لولو مجوسی فیروز ایرانی، وہ ایرانی ہے، اس فیروز ایرانی کو شیعہ کہتے ہیں یہ بابا شجاع ہے، اور اس کے نام کی عید مناتے عید شجاع یکم محرم کو، کہ اس نے چونکہ عمر کو شہید کیا اس لیے اس کے بدلے میں وہ عید مناتا ہے، سنی بڑا غافل ہے، 18 ذی الحج کو عثمان غنی شہید ہوئے تو سنی خاموش ہے، لیکن شیعہ 18 ذی الحج کو عید غدیر مناتا ہے، عید مناتا ہے غدیر کی، غدیر عربی میں تالاب کو کہتے ہیں، خمے غدیر کا خطبہ شور ہے، یہ عید غدیر جو ہے عید مناتا ہے 18 ذی الحج کو، جب تیرے خلیفہ عثمان غنی کو ذبح کیا گیا جس دن 18 ذی الحج کو، اس دن بھی شیعہ عید منائے، یکم محرم کو بھی شیعہ عید شجاع منائے، بھائی رجب کو حضرت معاویہ فوت ہوئے تو حلوہ تقسیم کرے اور اس خوشی میں تقسیم کرے اور سنی سن ہو کر چادر تان کر لے جائے اور اس کو اپنے مذہب کا ہی پتہ کوئی نہ ہو. اس سے بڑی بے حسی کیا؟ تیرے دروازے پر ایک راستہ آ کر کہتا نظر اللہ نے آدے حسین, کہتا ہے کہ نہیں, تو اس بدلے میں اس کو ایک روپیہ نکال کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے جناب نے حسین کا نام دیا. حالانکہ نظر عربی کا لفظ ہے, نیاز فارسی کا لفظ ہے, معنی دونوں کا ایک ہے. دونوں کا معنی ہے عبادت. دونوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ نظر اللہ کی, نیاز حسین کی, یعنی عبادت اللہ کی اور حسین کی بھی. گویا کہ اس مشرق ملنگ نے تیرے دروازے پر یہ کہہ دیا کہ اللہ کی بھی عبادت ہوتی ہے, حسین کی بھی عبادت ہوتی ہے. گویا کہ حضرت حسین کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر کے اس نے شرک کا کلمہ تیرے دروازے پر چشمہ کر دیا اور تو